اخلاق اچھے ہو، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد اور درود پاک پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا، سوال کر عطا کیا جائے گا، دعا کر قبول کی جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام یا سیدی یا رسول اللہ. خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری مدنی دامت قدم القدسیہ کا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. خلیفہ امیر اہل سنت ہمارے ساتھ ہیں. پہلا سوال سیدی میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ زندگی ہم گزارتے ہیں تو ہمارا واسطہ جو ہے وہ مختلف طرح کے مزاج کے لوگوں سے پڑتا ہے، اور آپ دیکھیے بعض اوقات کچھ لوگوں کا مزاج جو ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے، بعض کا گرم ہوتا ہے، بعض کی طبیعت عجیب ہوتی ہے، بعض کی عجیب ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی ہے اور وہ یہ فیل کرتا ہے کہ مجھے میرے مزاج کو جو ہے وہ چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اور اس سے پہلے اس پر بھی آپ کچھ گفتگو فرمائیں، روشنی ڈالیں کہ کیا کچھ مزاج ایسے ہیں کہ جن کو تبدیل ہو جانا چاہیے.
یعنی آپ کے سوال سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے کسی کا مزاج اگر مثال دینو غصے والا ہے
جی،
تو یہ مزاج کیا رہنا چاہیے، یہ اسے بدلنا چاہیے.
صحیح.
تو اگر غصے والا مزاج ہے، اس کو اگر کوئی بندہ تبدیل کرنا چاہتا ہے، پہلے تو اسے ذہن بنانا پڑے گا.
نہیں، آپ یہ بتائیے اس کو تبدیل کرنا چاہیے یا نہیں، پہلے تو یہ بات ہوگی نا جی. جیسے کسی کا مزاج ہے غصہ، بات بات پر غصہ کرنا ہے، کھانے میں اس نے نقص نکالنا ہے، بچے نے غلطی کر دی ہے، تو اب اس بات کو لے کے جو ہے وہ اب چلتے جانا ہے، گھر میں کسی نے غلطی کر دی ہے، آفس ہے اس میں کسی سے مسٹیک ہو گئی ہے، تو اب اس کو لپیٹتے ہی جانا ہے، پیستے ہی جانا ہے، تو اس کو تبدیل بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، پہلے تو اس پر بات.
اس کو تو بالکل تبدیل ہونا چاہیے. اپنی یہ عادت جو عادت ہے شنیا بولیں گے، یہ جو بری عادت ہے،
ٹھیک ہے،
اس کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے،
بالکل اس کو تبدیل کرنا چاہیے.
صحیح.
اب اس کے لیے کہ اگر جب بندے کا ذہن ہے نا تبدیل کرنے کا، تو اب یہ کہ یہ ان احادیث کریمہ کا مطالعہ کرے کہ جس میں غصہ پی جانے کے فضائل ہیں، غصہ پی جانے کی برکتیں.
سبحان اللہ.
اچھا، پھر ان وعیدات کا مطالعہ کرے کہ جن میں بندہ غصے کا جب اظہار کرے، چونکہ غصہ آنا بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اسے تو بندہ معذور ہے، اصل یہ کہ اسے امپلیمنٹ کرنا. تو یہ جو ہے نا امپلیمنٹ جو کر رہا ہے، اب چونکہ اس میں بندہ ہوتا یہ کہ حد سے پار ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے جو وعیدات ہیں اس کا مطالعہ کرے. جیسے نا کہ کہا جاتا ہے نا کہ غصہ جو ہے وہ غصے میں انسان جو ہے نا وہ شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے یا گیند بن جاتا ہے. تو اب کیا ہے کہ جیسے غصہ اس کو پینا چاہتا ہے، یہ تو غصہ آ گیا، وضو کر لے، غصہ پینے کی جو فضیلت ہے اس پر یہ غور کرے، اس چیز کو اپنی ذہن میں لائے.
صحیح.
اچھا، اسی طرح جو ہے وہ جس پہ غصہ آیا اس کے سامنے سے ہٹ جائے.
صحیح.
جہاں غصہ آیا وہاں سے یہ چلا جائے.
صحیح.
اگر باوضو ہے تو نفل نماز شروع کر دے، اگر کوئی مکروہ وقت نہ ہو تو.
ٹھیک ہے.
قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دے، درود شریف پڑھنا شروع کر دے. اسی طرح
خاموش ہونے کا مشورہ دیں گے آپ؟ غصہ آ جائے تو خاموش ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات غصے میں بندہ جب بولتا جاتا ہے تو پھر کنٹینیوسلی بہت کچھ بول جاتا ہے.
اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے بس میں نہیں ہے کہ یہ خاموش ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات بندے کی بعضوں کی ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ خاموش اگر ہوں گے نا تو ان کے غصے میں اور اضافہ
بڑھتا رہے گا،
وہ بڑھتا رہے گا.
درست فرمایا.
تو اب جو ان کی زبان تو کوئی چلنی ہے، تو زبان کو جو ہے نا درشی پڑھتے ہوئے چلیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں ثواب کی نیت سے.
صحیح.
قرآن پاک کی تلاوت کریں.
صحیح.
درود شریف پڑھیں. اس کو بالکل اپنی سوچ کو ڈائیورٹ کر دیں.
واہ، مرحبا.
اور اپنا جو نا جو بھی زبان اس کو اس طرف لے جائیں، مصروف کر دیں، ذکر اللہ میں، ذکر اذکار میں مصروف کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ کریم اس کی برکت سے آسانی رہے گی. اچھا دوسرے کہ کھانے میں نقص نکالنا، کھانے میں عیب نکالنا تو ویسے ہی منع ہے، کہ ویسے حدیث پاک میں نا میں مفہوماً عرض کرتا ہوں کہ کھانے میں عیب نہ نکالو، اگر کھانا اچھا نہیں لگا یعنی نمکین یا کوئی تیکھا زیادہ ہے تو ہاتھ روک دو، عیب نہ لگاؤ کھانے کو. اچھا اب جو ہے وہ کھانے میں نمک زیادہ ہے اور ایک طبیعتاً اور ایک طبن دونوں فرق ہے، ایک یعنی ذائقے کا مسئلہ ہے اور ایک طبن کے بلڈ پریشر ہائی کا یہ مریض ہے، ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اب ہاتھ روک دے نہ کھائے، اگر یہ مسئلہ نہیں ہے تو کبھی چلا لے برداشت کر لے اپنے نفس کو مارے. اسی طرح اگر کبھی ذائقہ جو ہے وہ تھوڑا عجیب و غریب ہے تو اس میں اپنے نفس کو مارے اسے یہ نیت کر لے. اب یہ کہ نیت کرنی چاہیے بندے کو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو مار رہا ہوں اور میں یہ چیز چھوڑتا ہوں جو مجھے پسند ہے جس کا ذائقہ اچھا ہے اور یہ چیز میں کھا لیتا ہوں اور یہ چیز میرے گھر کے دیگر افراد کھا لیں، دوسری والی چیز جو اچھی چیز ہے.
اللہ
یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ثواب کما سکتا ہے، مگر مارے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو اور ثواب کمائے.
سبحان اللہ.
خلیفہ اور دوسرا یہ بھی عرض کر دوں کہ کھانے کا جو ذائقہ ہے نا یہ بس یہاں تک ہے، حلق تک ہے، جیسے یہاں سے اترا تو سب مکس ہو جاتا ہے، چاہے چائے ہو یا پانی ہو، ٹھنڈا پانی ہو ٹھنڈا شربت ہو یا گرما گرم چائے ہو یا گرما گرم دودھ ہو یا جو بھی کھانے کی چیز ہو بس ذائقہ حلق تک ہے، بلکہ حلق تک بھی نہیں، وہ حلق تک سے مراد یہ کہ وہ حلق سے پہلے تک ہے، وہ غایا مغیا میں داخل.
واہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی.
یہ ہدایت میں جو پڑھا
تھا غایا اور مغیا ظاہر سی بات ہے انتظامی کیا ہے ان کے لیے ایک بڑی پیاری بات ہے، انہوں نے اس کا ذوق محسوس کیا ہوگا. بھارت بات وہی ہے جو خلیفہ میرے سنت فرمائی. میں یہاں ایک بات عرض کروں، خلیفہ میرے سنت جو فرما رہے ہیں یہ میں نے ان کی ذات میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. مجھے یاد ہے کہ یہ مرکز الاولیاء لاہور کا سفر تھا اور خلیفہ امیر سنت نے روزہ جہب رکھنا تھا، تو جب ہم یہاں سے چلے تو بہرحال کچھ آپ نے جو ہے وہ جتنے بھی اسلامی تھے گاڑی کے اندر سب کو کچھ جو ہے وہ پیش فرمایا، تو پھر یہی طے ہوا کہ رات کو 3 بجے جو ہے وہ وہاں پر ہم کوئی جام شوروں کا کوئی علاقہ طے پایا تھا کہ وہاں جو ہے نا وہ کھانے کی ترکیب ہوگی. ہم تو کھانا ہی سمجھ رہے تھے لیکن خلیفہ امیر سنت نے سحری جو ہے وہ کرنی تھی، اور یہ بات مجھے اس وقت معلوم نہیں تھی، یہ اس سفر کے یوں بلے دوران مجھے معلوم ہوا کہ بھئی آج کے دن خلیفہ امیر سنت نے روزہ رکھنا تھا، تو یہ جو ہم نے جو رات کا کھانا کھایا ہے تو یہ خلیفہ امیر سنت نے تو سحری کی ہے. مدنی چلے کے ناظرین ہم جہاں رکے تو وہاں ایک سالن جو ہے وہ آیا اور اتنا پھیکا سالن میں نے کم ہی کہیں کھایا ہوگا، یعنی وہ دال تھی اور بالکل پھیکی دال تھی. آپ کو یاد ہو نہ یاد ہو حضور مجھے بہرحال وہ یاد ہے، اور کھانا جو ہے وہ خرید کے جو ہے وہ کھا رہے تھے. خلیفہ امیر سنت کے چہرے پر میں نے کسی طرح کا کوئی جسے بولے نا ناگواری کے، جیسے بندہ بعض اوقات بندہ پھیکا کھانا کھاتا ہے نا تو اس کو جو ہے فیل ہوتا ہے کہ یہ میں پھیکا کھانا کھا رہا ہوں تو اس کے چہرے سے جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے. یہ حضور مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ دو لوگ تھے ان میں سے کسی ایک نے اس میزبان سے کہا ہوا تھا کہ بھائی مجھے یہ کھانا ہے اور پھیکا کھانا ہے، انہوں نے برل وہ بنایا پھیکا بنایا. اچھا وہ تھوڑا دیکھنے میں وہ سفید تھا تو لگا جیسے کہ یہ کیا ہے کوئی میٹھا بنا ہوا، عموماً میٹھا جب سفید ہوتا ہے کھیر ہے اور اس طرح کی دودھ کی جو بھی آئٹم بنتی ہے میٹھی تو وہ ایک اس کا رنگ ہوتا ہے دودھ کا برق. تو اس نے لیا، وہ ایک لمیٹڈ تھا، اس نے بھی لیا اور باقیوں نے بھی کیا کیا اسی کو لیا، وہ ہوتا ہے لینے والا. اچھا انہوں نے جب پہلا بائٹ لیا نا تو وہ جو ان کے چہرے کے ایکسپریشن سے وہ مجھے جو ہے وہ یاد رہ گئے کہ جب بندہ پھیکا کھانا کھاتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے. بہرحال اللہ خیر فرمائے. لیکن آپ دیکھیں خلیفہ امیر سنت کے مبارک جو ہے وہ چہرے پر اس طرح کے کوئی آثار میں نے نہیں دیکھے. اچھا پھر ان کی موجودگی بھی ہے، وہ کھا رہے ہیں سارے کھانا کھا رہے ہیں، کسی اور نے بھی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی، میں نے بھی ظاہر سی بات ہے اپنے وہ فیس ایکسپریشن جیسے وہ نہیں کی. بہرحال وہ کھانا جو کھانا تھا وہ ہم نے کھانا کھایا، تو آپ نے جو ہے وہ اس میں کوئی عیب نہیں نکالا کہ بھی دیکھیں یہ یوں ہے یہ وہ ہے یہ ایسے ویسے. اور ویسے کیوں کھا رہی ہے سب آپ نے، آپ چینج بھی کروا سکتے تھے اس کو، بھائی چینج کرو گے نمک منگوا لیتے آپ بھائی اس میں کوئی نمک ڈالو، اس میں تو مرچیں بھی مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ کوئی جیسے کہ بولیں کہ ٹیسٹ اس کا بالکل ہی فلیٹ ٹیسٹ تھا، کیوں نہیں منگوایا آپ نے کچھ؟
سر ہم یہ جو نا کھانا ہمیں کسی نے دیا تھا غالباً، مجھے ہم سے پہلے کوئی صاحب پہنچے ہوئے تھے انہوں نے خریدا تھا،
جی ایسے ایسی ایسی بات، ایسی بات ہے بالکل،
ان کا دل تو ہم نہیں دکھائیں گے نا.
واہ واہ سبحان اللہ. تو آپ بعد میں کہہ دیتے ان کو کہ یار کم از کم بندہ کھانا دیکھے تو صحیح، کیا کھلا رہے ہیں آپ ہمیں، ٹھیک کھانا کھلا
وہ
رہے ہیں.
اتفاق سے ہو گیا، ورنہ کبھی سنگی چیز کوئی کھلا دے تو حرج کیا، اس میں کھا لینا چاہیے
اللہ
صبر کرتے ہوئے شکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا.
یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے مدنی چل کے ناظرین کہ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ آپ کی مبارک زندگی کے اندر کیا ہے وہ شامل بھی ہے اور پریکٹس بھی ہے. سو اٹس مینز کہ جب اتنے بڑے رتبے والا آدمی جب یہ انداز اپنا سکتا ہے تو ماں و شما کیا چیز ہے، ہم بھی یہ انداز اپنا سکتے ہیں. فرق صرف جو ہے وہ سوچ کا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ بھی اگر ایک دفعہ ایسا بھی مل گیا ہے تو کیا حرج ہے اس کو کھا لینے میں، اور کھانے کے قابل تو تھا حضور، ظاہر سی بات
کھانے کے
صحت کے لیے کوئی ایسا نہیں تھا کہ کھائیں گے تو نقصان ہوگا،
صحت کے لیے نقصان دینی تھا مضر صحت نہیں تھا،
ایسی بات. تو اللہ تعالی ہمیں یہ اچھے اخلاق اور مزاج ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات حضور یہ دیکھا گیا ہے کہ امیر سنت کا حضور ایک انداز مجھے یاد ہے، یہ میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن اسلام بھائی جو وہاں موجود انہوں نے بتایا کہ کسی کے یہاں کھانے کے لیے جو ہے وہ جمع تھے تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ پلیٹ اٹھا کے دے دیتے ہیں یا باؤل اٹھا کے میزبان کو دیتے ہیں، تو یوں ہی کسی نے یوں باؤل اٹھا کے میزبان کے حوالے کیا. امیر سنت نے وہاں پر یہ تربیت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ خود سے مہمان کو نہیں چاہیے کہ وہ برتن اٹھا کے میزبان کو دے، کہ یہ نہیں جانتا کہ جو کھانا بنا تھا یہ سارا وہ سارا لے آیا ہے یا پیچھے
خالی برتن،
یہ خالی برتن اٹھا کے نہ دے ان کو، بھئی اور لے آؤ اس کے لیے، وہ خود اٹھا رہا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اس نے اب کتنا بنایا ہے کیا بنایا، یعنی اس کو امبیرسمنٹ سے شرمندگی سے جو ہے بتایا جائے. یہ آپ دیکھیں یہ کیسی زبردست یہ اخلاقی تربیت ہے شیخ طریقت امیر سنت کی، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہ بات جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہے. مدنی قافلوں میں آپ سفر کریں تو پریکٹیکل بھی اس کا جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو خلیفہ امیر سنت کی مارک زندگی سے اس کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا، میں نے عرض کیا تو جھگڑے حضور ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ اسی مزاج کی خرابی کی وجہ سے. اب چاہے آپ اس کو کھانے کے معاملے پر نام دے دیں، چاہے آپ اس کو غصے کے معاملے میں جو ہے وہ نام دے دیں، یا بعض لوگوں یار ایک بات پکڑ لیتے ہیں پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں.
ایسو کو چاہیے کہ یہ اپنے ذہن میں یہ سوال لیں کہ ان سے اگر کوئی گناہ ہو گیا اور وہ گناہ معاف نہ ہوا تو
اللہ
گناہ کیا بھی جانتے ہوئے پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کر رہا ہوں، اور یہی گناہ اگر اٹک گیا تو گلے میں، تو بندے کو چاہیے کہ عفو درگزر کرنے والا بنے، سامنے والے سے خطا ہو جائے تو عفو درگزر سے کام لے، معاف کرتا جائے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور اپنی زندگی گزارے معاف کرے گا تو خود بھی ہلکا ہوگا، سامنے والے کو بھی ہلکا کر دے گا.
کیا بات ہے،
ویسے خود بھی پریشان رہے گا سامنے والے کو بھی پریشان کرے گا.
ٹھیک ہو گیا جی. اور لوگوں کو معاف کرتے کرتے رہنے کے مواقع دیتے رہنا چاہیے کہ بھائی آپ ہمیں معاف کرتے رہیں، ہم تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں،
نہیں
آپ برد معاف کرتے رہے.
نہیں 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 یہ مواقع بھی نہیں دینا چاہیے، پتہ چلے کہ بندے نے ظلم کیا اور معافی کے موقع نہ ملے، سبھی نے مر گیا تو
اللہ ہو،
یا جس پہ ظلم کیا وہی مر گیا تو اس کو توبہ کا موقع نہ ملا، دونوں صورتیں، اس نے ظلم کیا ظلم کرنے والا ہی مر گیا، اب تو چلے وہ معاف تو کر سکتا ہے، وہ اس نے چلے معاف بھی کر دیا، اس پہ تو توبہ فرض تھی نا، کہ چونکہ ظالم پر یہ نا کہ حقوق اللہ بھی ہے، حق ظلم ذر کے حق اللہ اور حق العبد دونوں تلف ہو رہے ہیں، تو جو زندہ ہے وہ تو معاف کر سکتا ہے. اچھا اسی طرح جس پر ظلم کیا وہی بندہ مر گیا تو اچھا اب اس کی توبہ کے لیے ضروری کہ اس سے معافی، خیر اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہے کہ کسی کو ظلم کیا اور وہ بندہ فوت ہو گیا مر گیا تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے.
ٹھیک ہے مرحبا،
شریعت میں حل ہے،
درست فرمایا، غلطیاں
بندہ مایوس نہ ہو، حل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو.
ٹھیک ہے کال شامل کرتے ہیں.
میرا سوال ہے کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانور کا فریاد کرنا ثابت ہے؟
جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانور کا فریاد کرنا بالکل ثابت ہے.
سبحان اللہ.
جیسا کہ ایک بار خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک انصار کے باغ میں تشریف لے گئے، تو وہاں جو ہے وہ ایک اونٹ تھا، جب اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو ایک دم جو ہے وہ بل بلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین بھی ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے उसके करीब जाकर उसके सर और कनपटी पर अपना दस्ते शफकत फेरा,
अल्लाह अल्लाह,
तो वो ऊंट तसल्ली पाकर बिल्कुल खामोश हो गया। अब खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ऊंट का मालिक कौन है? तो एक अंसारी नौजवान हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये मेरा है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम अल्लाह पाक से इस जानवर के बारे में नहीं डरते कि अल्लाह करीम ने जिसका तुमको मालिक बनाया है, तुम्हारे इस ऊंट ने मुझसे तुम्हारी शिकायत की है कि तुम इसे भूखा रखते हो और इसकी ताकत से ज्यादा काम लेकर इसे तकलीफ देते हो। तो इस तरह के जानवरों के जो ना वो बारगाह रिसालत हाजिर होने के और कलाम करने के और वाकयात तो हैं। सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, यही से चाहती है हिरनी दाद सीदर पर शुतारा ने नाशाद, गिलाए रंजो आना करते हैं। यानी ये वो बारगाह है, सैयद आला हज़रत फरमाते हैं कि यहाँ चिड़ियाँ जो है ना वो फरियाद करती हैं और हिरनी जो है वो दाद वसूल करती हैं। जैसे वाक्य है ना कि एक हिरनी बारगाह रिसालत में हाजिर हुई थी, कैद थी, जाल में थी, और उसने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दो बच्चे भूखे हैं और मैं यहाँ जाल में फंस गई हूँ, आपसे मैं वादा कर दें, आप मुझे छोड़ दें, मैं अपने बच्चों को दूध पिला कर आ जाती हूँ। ये वाक्य भी है। अच्छा, इसी तरह
मुख्तलिफ रिवायात,
मुख्तलिफ रिवायतें,
मुख्तलिफ अल्फाज के साथ।
बिल्कुल, वो शुतारा ने नाशाद, यानी क्या कहते हैं कि वो गमगीन ऊँट, शुतर ऊँट है ना फारसी में, तो गिलाए रंजो आना करते हैं कि यानी अपने तकलीफ और गम की फरियाद करते हैं।
सुभान, क्या बात है।
हमारे अकाल सलाम जो है वो तो जरे के रहमतुल्लिल आलमीन है, सबके लिए नबी है ना, सबके आका है।
अच्छा,
पत्थर भी बोलते हैं, बारगाह रिसालत में पत्थरों ने भी एक बोला, फिर वो वाक्य तो बड़ा मशहूर है, सुतून हन्नाना।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कॉल लेते हैं।
हजरत अली को मुश्किल कुशा कहना कैसा? क्या सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ोजल ही मुश्किल कुशा नहीं?
बेशक अल्लाह तबारक व तआला ही मुश्किल कुशा है, हकीकत में जो अल्लाह ताला ही मुश्किल कुशा है। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला हो या जो भी अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम है, ये जो भी मदद करते हैं वो अल्लाह ताला की अता से करते हैं। जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद चाहें, सूरह फातिहा में आए थे और हर नमाज में ये सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करें और अतफ क्या है फिर, और तुझी से मदद चाहें। अगर इस आयत करीमा को देखें तो ये उमूम है कि इसमें जो है वो कोई जिंदा या मुर्दा की कैद नहीं है,
सही
तो मुतलकन है कि अल्लाह ही से मदद मांगनी है,
सही।
तो यूं अगर देखा जाए तो फिर सारा जो दुनिया का निज़ाम है, बच्चा माँ को फरियाद करता है दूध के लिए, खाने के लिए, अच्छा हम भी कहते हैं भाई ज़रा मेरी मदद कर देना, या फला ने मेरी मदद की तो मैं बच गया, वरना तो मैं कहीं का ना रहता, या मैं रात आ रहा था, अल्लाह ताला फलाओं को जैसा खैर अता फरमाया कि इसने मेरी मदद की और इसने मुझे बिठा लिया, इसकी मेहरबानी, तो फिर तो ज़रा के सारा और निज़ाम नहीं चलेगा, इसमें तो मुतलक है। अच्छा, फिर कुरान पाक में इरशाद होता है, इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, के सब्र और नमाज से मदद चाहो। तो सब्र और नमाज खुदा नहीं है, कि सब्र और नमाज से मदद चाहो। तो देखें कि हकीकी मानों में जो मदद करने वाला है वो रब तबारक व ताला ही है।
ठीक,
अगर कोई माज अल्लाह ये अकीदा रखता है कि अल्लाह ताला के जो आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो ही मदद करते हैं अपनी जात से करते हैं, अल्लाह ताला से हटकर करते हैं, यानी बगैर अल्लाह ताला के अता किए करते हैं, तो उसके इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है।
और ऐसा उधर किसी मुसलमान का ज़हन व अकीदा हो भी नहीं सकता।
बिल्कुल, तो इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुश्किल कुशा, तो वही मुश्किल कुशा ये कि अल्लाह ताला की अता से,
सुभान अल्लाह,
अल्लाह की अता से ही मदद करते हैं,
सुभान अल्लाह।
यूं अगर देखा जाए, अच्छा फिर दूसरे कि मक्का मुकर्रमा से جو صحابہ کرام علیہ رضوان ہجرت کی، چونکہ ہجرت فرض تھی نا، تو جو ہجرت ثانیہ، ہجرت اولیٰ بھی فرض تھی اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وہ مکہ مدینہ شریف ہجرت فرض ہوئی تھی، ہجرت اولیٰ تو وہی جو حبشہ کی جانب. اچھا اب کیا ہے کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں پہنچے مدینہ، اب وہ تو بظاہر دیکھا جائے ان کے مال وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، جس طرح وہ آئے تھے جن حالات میں آئے تھے، تو مدینہ مبارک میں، مدینہ شریف میں جو صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، انہوں نے ان صحابہ کرام کی مدد کی.
ایسا ہی،
اور یہ مدد کی کیسی مثال ملتی ہے کہ جن کے پاس دو دو زوجائے تھے، انہوں نے ایک ایک کو طلاق دے دی اور اپنے بھائی کے نکاح کروا دیا. یعنی یہ مدد کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اسی طرح مال میں بھی شریک کر لیا، گھر میں بھی شریک کر لیا، جو مدینہ شریف میں جو صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، تو وہ صحابہ کیا کہلائے؟
انصار.
انصار، انصار کے معنی کیا ہے؟
مدد کرنے والا.
مدد کرنے والا.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ.
تو انصار کا معنی مدد کرنے والے. تو خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہنے میں کوئی حرج نہیں، اور یوں دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ بہت ساری مثالیں بنتی ہیں.
ٹھیک
ہے، اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی یہ کہتا ہے کہ اب تو یہ دنیا سے چلے گئے، تو دیکھیں قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں یہ ہے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. کہ لا تقولوا، کہ نہ کہو انہیں مردہ، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احياء ولكن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں شعور نہیں، تم نہیں جانتے. تو یعنی ایک عام شہید کی یہ شان ہے. تو ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ظاہر ہے کہ کیا کہتے ہیں، وہ قطعی جنتی ہیں، کہ ان کے لیے تو ہمارے اکل صاحب وسلم جو 10 صحابہ کرام ہیں تو ان میں سے یہ بھی ہیں.
صحیح.
اچھا، پھر دوسرے کے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، فاتح خیبر بھی یہ ہیں، انہیں کو کہا جاتا ہے. اچھا، یوں دیکھا جائے، اب دیکھو فاتح خیبر، ہم کہتے ہیں نا فاتح خیبر، تو اب یہاں اگر دیکھا جائے تو اس وقت خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے.
جی،
حضرت علی افضل یا محمد مصطفیٰ افضل؟
حضرت محمد مصطفیٰ افضل،
یہی افضل. تو فاتح خیبر کیوں کو کہا جاتا ہے؟
جناب علی مرتضیٰ کو کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ مدد پر قادر ہے.
بالکل قادر ہے.
تو ظاہر ہے کہ یہ جسم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا، ان کے کیا کہتے ہیں، ان کو یہ سعادت بخشی، تو فاتح خیبر یہ کہلاتے ہیں. تو یوں دیکھا جائے تو کئی مثالیں بنتی ہیں، تو لہٰذا یہ وسوسے وغیرہ نہیں پالنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. اب مولا کے معنی کیا ہے؟ ہمارے آقا. اچھا، ہم کہتے ہیں نا کہ مولانا، تو اس کے معنی بھی یہی ہے کہ ہمارے آقا. تو یوں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. جب یہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ،
جی،
تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے.
سبحان اللہ،
تو اللہ مولا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تو کسی کو شک نہیں.
صحیح،
ٹھیک ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ مخلوق ہیں،
جی،
خالق اللہ تعالیٰ ہے، صرف ایک ہی خالق ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟
مخلوق ہیں.
مخلوق، تو یہ بھی کیا ہیں؟
مولا،
مددگار. مولا، مددگار. اچھا، پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، نیک ایمان والے. تو عام جو مؤمنین ہیں، یعنی چونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہیں، پھر ان کے بعد جو وہ یہ رسول ملائکہ افضل ہیں، پھر جو وہ حاملین عرش، پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہاں تو عام مؤمنین کو کہا جاتا ہے، یعنی نیک ایمان والے،
جی،
کہ وہ مولا ہیں، یعنی وہ مددگار ہیں.
سبحان اللہ،
لہٰذا یہ وسوسہ وغیرہ نہیں پلنا چاہیے. ورنہ اور بھی قرآن پاک میں مثال ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کر دین و خدا کی مدد کرے؟
من انصاری الی اللہ،
من انصاری الی اللہ،
جی جی، دین خدا کے لیے،
دین خدا کے لیے میری مدد کرے.
ایسا ہی،
تو اب دیکھیں کہ حضرت
قال الحباریون نحن انصار اللہ، اب آپ دیکھیں ذرا
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد
مددگار ہیں. جی،
اچھا اب دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے بندوں سے پوچھا،
ایسا ہی ہے،
حالانکہ یہ نبی ہیں، کہاں نبی کہاں امتی،
ایسا ہی ہے.
تو خیر یہ وسوسہ نہیں پلنا چاہیے کہ جو بھی اولیاء کرام ہیں، جو بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اب دیکھیں کہ ابھی شیطانان ناشا کو ہم نے جو سنا کہ جو اونٹ نے فریاد کی بارگاہ رسالت میں، تو یہ کمال کس نے دیا؟ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا،
سبحان اللہ،
اللہ نے دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ عصائے موسیٰ جس کا تذکرہ ہے کہ اچھا وہ اژدہا بن گیا تھا، اچھا پھر ید بیضا، یہ معجزہ کس نے عطا فرمایا؟
اللہ تعالیٰ،
اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چونٹی کی جو آواز سنی اتنی دور سے، تو یہ طاقت ان کو کس نے دی؟
اللہ نے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی مددگار ہے، وہی نوازنے والا ہے، ورنہ اس کے بغیر جو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور اللہ ہم بھی اگر پانی پینا چاہیں اور اگر حکم الہی نہیں ہے تو ہم پانی نہیں پی سکتے.
ایسے ہی بالکل ایسی بات درست فرمایا آپ نے
کہ جب بندے کا وقت پورا ہوتا ہے تو پانی کیا ساری چیزیں یہیں کی یہیں رہ جاتی ہیں، اس کے سارے ارادے یہیں کے یہیں رہ جاتے ہیں اور بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے جب حکم الہی آ جاتا ہے.
ساری بات کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، یا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں، تو جو بھی مدد کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی مدد،
بالکل اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. اور بڑی بڑی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے
جی
کہ اس سے مراجن وہ یہی ہے،
صحیح،
اياك نعبد و اياك نستعين، اس کی تفسیر میں.
ٹھیک ہو گیا جی، کال شامل کرتے ہیں.
خلیفہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جائز مقاصد بھی کامیابی حاصل ہو، جائز کام پورے ہوں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں.
دیکھیے سب سے بڑا وظیفہ تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مؤمن کا ہتھیار ہے.
ٹھیک،
اچھا پھر یہ کہ دعا عبادت کا مغز بھی ہے، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز، یعنی دعا جو ہے خود ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کے بھی آداب ہیں کہ دعا میں ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ سینے کی سیدھ میں رہے، یا کندھوں کی سیدھ میں رہے، یا چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفید نظر ہے، یہ اس کے آداب ہیں. اچھا اب کیا کہ چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں جو ہے یہ سیدھی رہیں، کھلی رہیں بالکل، کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. تو سب سے بڑا وظیفہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہے،
اللہ اللہ،
دعا مانگتا رہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ فرض نماز ادا کی وہیں بیٹھا رہے، اور وہیں بیٹھ کر یہ دعا کرے، کہ چونکہ نماز کے بعد جو نا یہ دعا کرنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے، جو روایتوں میں جو آتا ہے. اور مزید یہ کہ 100 مرتبہ یا سلام پڑھ لے، اس کے بعد ہی دعا مانگے، انشاءاللہ الکریم کرم ہوگا، جائز حاجت پوری ہوں گی.
ماشاءاللہ جی، کال لیتا.
میں چتا دے دوں کا سوال ہے، میں مدینہ جانے کا وظیفہ بتا دے.
واہ سبحان اللہ،
سبحان اللہ، مدینہ شریف جانے کا وظیفہ
بتا
دے. ہائے یہ دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہے، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا رہے، اور درود شریف پڑھتا رہے، انشاءاللہ الکریم کرم ہوگا، حاضری مدینہ نصیب ہوگی.
میرا ارشاد حضور سے یہ سوال ہے، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا خواب میں دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرما دیں.
دیکھیں کہ جن کا تذکرہ بندہ زیادہ کرے گا تو خواب میں بھی ان کو دیکھے گا، تو لہٰذا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اگر دیدار کرنا چاہتا ہے تو ان کا تذکرہ کرتا رہے، اسی طرح جو ہے وہ نیک کام کریں، اور اس کا ثواب انہیں اس سال کرتے رہیں، تو انشاءاللہ الکریم ضرور کرم ہوگا.
سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ سورج نکلنے سے فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اگر فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے روشنی ہو جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟
اس میں مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز، جمعہ اور عیدین دونوں عیدوں کی نماز، اس میں یہی ہے کہ جس سے ہی وقت ختم ہو گیا نا، سلام پھیرنے سمجھے گا کہ لمحہ پہلے بھی، ایک سیکنڈ پہلے اگر وقت ختم ہو گیا تو یہ نماز ٹوٹ گئی، یہ نماز نہ ہوئی. تو فجر میں بھی یہی ہے کہ وقت کے اندر اندر سلام پھیرنا ضروری ہے، جیسے سورج کی پہلی کرن چمکی نماز گئی.
روشنی تو بعض اوقات حضور ہو جاتی ہے، لیکن
تو
سن رائز،
اثر تو سن رائز ہے، اثر تو یہ وقت سورج نکلنے کا وقت، وہی سورج کی کرن چمکنا، وہی سورج نکلنے کا وقت ہے.
صحیح.
آج کل تو ذرا ٹائم ٹیبل بنا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے پہلے بندے کو چاہیے کہ سلام پھیر لے. اب یہ ہے کہ دیر ہو گئی تو اس میں یہ اختیار ہے، یعنی اس میں اختیار کہ اس میں یہ کریں، کیونکہ فرض بچانے نا
جی،
کیونکہ خروج بے سنعی یہ بھی فرض ہے
جی.
اس میں یہ کرے کہ اب وقت بالکل کم ہے، ایک منٹ جیسے رہ گیا، اور ایک منٹ میں جو ہے وہ مکمل دو رکھے تھے بندہ نہیں پڑھ سکتا، تو اس میں بندہ یہ کر لے کہ تکبیر تحریمہ کہی قل ھو اللہ احد، پھر رکو کے کھڑا ہو جائے. تو اس میں دو سجدوں کے دوران جلسے میں جو ہے نا وہ سیدھا ہو، پھر دوسرا سجدہ کر لے، البتہ التحیات یہ پڑھ لے اسپیڈ میں اور سلام پھیر دے وقت کے اندر اندر. اس سے کیا کہ فرض ادا ہو جائیں گے، قضا نہیں رہے گی نماز. اب یہ کہ جیسے ہی سورج نکلنے کے 20 منٹ گزر جائیں اس کے بعد، اب جو ہے وہ واجب الاعادہ کی نیت سے پڑھ لے،
ٹھیک ہو گیا، یہ فرائض پورے کر لے، آسان
فرائض پورے کر لے، بعد میں واجبات ادا کر لے.
مرحبا. یہ جو خلیفہ میری سنت نے بات بتائی ہے نا کہ التحیات پوری پڑھ لے، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. قعدہ اخیرہ اتنی دیر تک کرنا کہ اس میں التحیات پوری جو ہے نا بندہ پڑھ لے، یہ بھی
یہ فرض ہے. یہ فرض ہے اور التحیات پڑھنا واجب ہے،
ایسا ہی ہے.
اب اس وقت بندہ گھڑی تو دیکھے گا نہیں، اندازہ تو لگائے گا نہیں،
جی
تو التحیات ہی پڑھ لے،
بات تو ایک ہی ہے. عبدہ ورسولہ تک پڑھ لے،
ہاں
عبدہ ورسولہ تک پڑھ لے،
ہاں بالکل
عبدہ ورسولہ، یہ کہہ کے سلام جو ہے وہ پھیر لے، بلکہ ایک دفعہ بھی پھیر لے گا، ایک طرف بھی پھیر دے گا تو
ایک طرف پھیر لے گا
کام ہو جائے گا،
کام ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، چلے جی مرحبا جی، کال لیتے.
میرا یہ سوال ہے کہ ایک دن میں قضا نمازیں کتنی پڑھ سکتے ہیں؟
دیکھیں جو دن بھر کے جو مشاغل ہیں نا، ان کے علاوہ جتنا وقت ملے تو اپنی جو نا قضا نمازیں وہ ادا کرتا رہے بندہ. البتہ یہ بعضوں میں مشہور ہے کہ ایک دن میں صرف 5 ہی نمازیں قضا کرنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ ایک دن اگر 50 کر سکتا ہے مثال دنوں میں تو 50 بھی کرے.
صحیح.
یہ جلدی سے فرض ہے نا اپنے سر سے اتارے
اتارے. صحیح.
کیونکہ اس پہ فرض ہے نا.
ٹھیک ہے،
تو اس فرض کو ادا کرے جلدی،
توبہ بھی کرنا پڑے گی،
اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرے
جی،
بالکل تاخیر کی توبہ بھی کرے.
ٹھیک ہے،
جو قضا ہوئی اس کی توبہ بھی اور تاخیر کی توبہ بھی.
ٹھیک ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت اور سلامتی کا عطا فرمائے،
آمین،
اور اپنی اطاعت و فرما برداری میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اللہ ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین متین کی خدمت کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ
محمد.
اخلاق اچھے ہو، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.